رمضان کا مہینہ ہے رمضان، بخشش کا ہے سامان، اس ماہ میں نازل ہوا قرآن، مالک کا ہے احسان۔
قال الله الحكيم في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة، إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا وكانت هباء منبسا وكنتم أزواجا سهاصة۔ درود پڑھیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ عزیزان محترم، آج سلسلہ درس کی ہماری آج چوتھی منزل ہے، چوتھا لیکچر ہے، جس میں آپ کے سامنے سورہ واقعہ کے کچھ نکات کو انشاءاللہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ سورہ مبارکہ واقعہ جس کی تفصیل آپ کے سامنے گزشتہ تین دنوں میں بیان ہوئی ہے، اس کا موضوع معاد، آخرت، قیامت ہے کلی طور پر، اور اس کے اندر انسانوں کی اصناف کو بیان کیا گیا ہے کہ انسان جو عالم محشر میں آئیں گے وہ تین گروہوں میں تقسیم ہوں گے، تین گروہوں سے تعلق رکھتے ہیں، تین اصناف ہیں۔ اس پہ انشاءاللہ آج سے بحث شروع ہوگی۔ معاد آپ کے سامنے جیسے بیان ہو، اس کو روزانہ فقط تذکر دیتے ہوئے آگے بڑھوں کہ معاد وہ عقیدہ ہے کہ جس پر ایمان رکھنا ضروری ہے، من آمن باللہ والیوم الآخر، ایمان کی خصوصیات میں سے ہے، یعنی اللہ پر اور اللہ کے ساتھ آخرت پر ایمان۔ اسی اعتبار سے لوگ پڑھتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، اسی ایک جملے کے اندر ہمارا مبدا اور معاد، آنے کی جگہ جانے کی جگہ واضح ہے، خود بخود یہ پیغام ہمارے ذہنوں پہ اسٹرائک کرتا ہے کہ ہم آئے ہیں اور واپس جائیں گے۔ انسان اگر معاد کو مد نظر رکھے تو انسان کی زندگی میں، نرس کیا تھا دوسرے روز آپ کے سامنے کہ معاد پر عقیدہ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان گوشہ نشین ہو جائے گا، معاد پر عقیدہ رکھنے والا انسان دنیا کے کاموں کو چھوڑ دے گا، معاد پر عقیدہ رکھنے والا انسان جو ہے وہ دنیا سے اپنے کاموں کو، تعلقات کو ختم کر لے گا، ایسا نہیں ہے، بلکہ معاد پر یقین اور ایمان رکھنے والا انسان اپنے دنیا کے کاموں کو بھی بہترین انداز سے انجام دے گا۔ کیوں؟ کیونکہ اس کو یہ ایمان ہے، اس کو اس بات کی خبر ہے کہ ہر عمل کا اس کو خدا کی بارگاہ میں جواب دینا ہے، اس کا ہر عمل چاہے چھوٹا ہو یا بڑا ہو۔ سورہ زلزال کی آیت، وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، جس نے ذرہ برابر بھی اچھائی کی ہوگی اس اچھائی کو دیکھے گا، یعنی پائے گا، وہاں ملے گی۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، جس نے ذرہ برابر بھی شر کیا ہوگا، فساد پھیلایا ہوگا، برائی کی ہوگی، چاہے یہ برائی کسی کے سامنے آئی ہو یا نہ آئی ہو، ایک جگہ مکتوب ہو رہی ہیں چیزیں، ایک جگہ محفوظ ہو رہی ہیں چیزیں، اور وہی خدا بندے عالم کی بارگاہ ہے، وہیں پہ وہ چیزیں سامنے آئیں گی۔ لہذا جب انسان اس چیز پر ایمان رکھے گا تو دنیا کی زندگی بھی اچھی گزرے گی، اپنے تعلقات میں، اپنے مل جول میں، اپنی محنت کے اندر، اپنے کاموں کو انجام دینے میں انسان اور زیادہ تندہی کے ساتھ کاموں کو انجام دے گا۔ لہذا معاد ایک اہم ترین وہ ہے، عقیدہ ہے جس پر ایمان رکھنا نبوت سے ہٹ کر، امامت سے ہٹ کر، عدل سے ہٹ کر، خود معاد پر ایمان جو ہے وہ لازمی ہے، اسی لیے اس کو اصول دین میں بیان کیا گیا، یہ خلاصہ ہے۔ کل ہم نے آپ کے سامنے آیا شروع کیا تھا کہ اذا وقعت الواقعہ، جب یہ واقعہ ہوگا، لیس لوقتها کاذبہ، کوئی اس کا انکار نہیں کر پائے گا، اس کا انکار ہو نہیں سکتا، کیونکہ جو شدت اس واقعے کے انجام پانے کی ہے وہ خود بتا رہی ہے کہ کچھ ہو گیا ہے۔ جب پہاڑ اپنا وزن چھوڑ دیں گے، پہاڑوں کو اٹھا کر، جو آیت ہے قرآن کی، اذا رجت الارض رجا وبست الجبال بسا، کہ جب پہاڑوں کو جو ہے وہ ہلا دیا جائے گا، پہاڑ کوٹ دیے جائیں گے، یعنی بالکل ریزہ ریزہ بن جائیں گے، وکانت ہبا امن منبسا، ہبا وہ کل بیان کیا تھا، یعنی وہ والا غبار جو آنکھ سے دیکھنے میں نظر بھی نہیں آتا، اتنا باریک ہو جائے گا، اتنا جو ہے وہ اس کی غلظت کم ہو جائے گی، اس کا حجم کم ہو جائے گا کہ آنکھ سے دیکھنے میں بھی نہیں آئے گا، اور ہوا میں منتشر ہو جائے گا، یہ شدت ہے۔ اس شدت کا انکار کون کر پائے گا؟ یہ عقل میں نہیں آتی بات. اس کے بعد آج جو ہم آگے بڑھیں, آج ہم آئیں گے جو آیات آپ کے سامنے پیش کریں گے, ان آیاتوں کے اندر خداوند اللہ نے بیان کیا, کل ہم نے بیان کیا کہ پہاڑوں کی یہ کیفیت ہے, اور جب تم محشر کے میدان میں آؤ گے قیامت ہو جائے گی, تو قیامت میں انسان تین گروہوں میں تقسیم ہو جائیں گے, تین اصناف میں. وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثَةً, سورہ واقعہ, وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثَةً, تم تین گروہوں میں اٹھائے جاؤ گے, تین الگ الگ گروہ ہوں گے. میں نے پہلے دن بھی دوسرے دن بھی عرض کیا تھا, آج پھر عرض کر رہا ہوں کہ ان گروہوں کا تعلق وہاں پہنچنے کے بعد نہیں ہے, کہ وہاں پہنچنے کے بعد خدا مند عالم کہ اچھا تم اس گروہ میں آ جاؤ, تم اس گروہ میں آ جاؤ, تم اس گروہ میں آ جاؤ, ایسا نہیں ہے. ہم اور آپ اپنی اسی زندگی میں ان گروہوں میں سے کسی ایک گروہ میں ہیں, ہم اور آپ ابھی اسی لمحے جو زندگی گزار رہے ہیں, ہماری یہ زندگی ان تین میں سے کسی ایک کے اندر ہے. وہ کون کون سے گروہ ہیں وہ آپ کے سامنے انشاءاللہ آ جائے گا. وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثَةً, اور تم جو ہو وہ تین گروہوں میں تقسیم ہو جاؤ گے. کون کون سے گروہ ہیں؟ اصحاب الیمین ما اصحاب الیمین, واصحاب المشامہ ما اصحاب المشامہ, والسابقون السابقون, سبقت لینے والے. پہلا گروہ وہ ہے کہ جو دانی ہاتھ والے ہیں, اصحاب یمین, ہم ان کو نام دیں گے جو قرآن نے نام دیا اصحاب یمین کا. ایک گروہ وہ ہے جو اصحاب یمین ہے, دوسرا گروہ اصحاب مشامہ ہے, اور آگے کی آیتوں میں جا کے اس کو اصحاب شمال کہا گیا. سادہ الفاظ میں اس کو جو ترجمہ کیا گیا, یعنی دائیں بازو والے بائیں بازو والے, دائیں طرف والے بائیں طرف والے. اور تیسرا گروہ کون سا ہے؟ والسابقون السابقون, تیسرا گروہ ہے جو سبقت لے جانے والا ہے, جو آگے بڑھنے والا ہے. خود یہاں پر اس سے پہلے کہ اس کی مزید تفصیلات کی طرف ہم چلیں, ایک چیز خود ہی ان آیتوں کو دیکھ کر سمجھ میں آتی ہے, اور وہ یہ کہ خداوند عالم نے ہمیں اور آپ کو اس زمین پر بھیجا ہے ایک وقت معینہ کے لیے بھیجا ہے. ہم اور آپ اس زمین پر اپنی مرضی سے نہیں آئے تھے, ہمارا آنے کا وقت ہمارے اختیار میں نہیں تھا, ہمارے آنے کی کیفیت, ہمارے آنے کی زمین, ہمارے آنے کا گھر, ہمارے آنے کا خاندان, کچھ بھی ہمارے اختیار میں نہیں تھا. اسی طرح ہمارے جانے کا اختیار بھی ہمارے پاس نہیں ہے, الا ایک انسان خودکشی کر لے کہ جو حرام ہے, لیکن طبعی موت, شہادت کی موت ایک الگ چیز ہے, ہمارا اختیار ہمارے پاس نہیں ہے. اس کو کس وقت موت آئے گی نہیں معلوم, حتیٰ انسان میدان جنگ میں بھی جاتا ہے تو ضروری نہیں ہے کہ میدان جنگ میں جانے والا ہر انسان شہادت کے درجے تک پہنچ جائے. بہت سے ایسے افراد موجود ہیں جو آٹھ آٹھ سال, جو ایران میں جنگ ہوئی ہے, آٹھ سال جنگ پر موجود رہے, شہادت نہیں ہوئی جنگ کے میدان میں, لیکن اس میدان سے ہٹ کر خدا نے ان کو کسی اور میدان کے لیے رکھا ہوا تھا. خود قاسم سلیمانی کی مثال جو پہلے دن آپ کے سامنے گزری تھی, قاسم سلیمانی جو آٹھ سال زہد جمعے پر موجود رہے, ان کے اطراف کے کئی افراد دوست سارے شہید ہو گئے. یہ افراد اپنی اس پر حسرت رکھتے تھے, کڑتے تھے, یعنی ان کی جو محفل ہوتی تھی ان کے اندر جو یوں مرسی ہے اور موہے پڑھتے تھے, اس میں یہ ہوتا تھا کہ شہادت کا دروازہ بند ہو گیا, آٹھ سال کی جنگ بند ہو گئی. کس کو خبر تھی کہ کچھ عرصے بعد پھر دوبارہ دشمن ایسے سر ابھارے گا, داعش کی صورت میں آئے گا, اور قاسم سلیمانی کے ذمے یہ شاندار کام آئے گا کہ دنیا میں کے جو غیرت مند افراد ہوں گے ان کی سربراہی ان کے ہاتھوں میں آئے گی. کسی کو بھی خبر نہیں تھی, شہادت کا دروازہ ادھر کھولا تھا خدا نے ان کے لیے, لہذا کسی کو نہیں معلوم. اب یہ جو درمیانی وقت ہے یہ ہمیں گزارنے کے لیے بھیجا گیا ہے. کیوں بھیجا گیا ہے؟ هو الذی خلق الموت والحیاۃ, وہی خدا ہے کہ جس نے موت اور حیات کو خلق کیا ہے. لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا, تاکہ تمہاری آزمائش کر سکے کہ تم میں سے کون احسن عمل کرنے والا ہے. ہماری خلقت کا واحد مقصد یہی ہے. ہم رب اس دنیا میں توجہ رکھیے گا گھر بنانے کے لیے نہیں آئے, یہ جو مٹی کا گھر ہے, جو سیمنٹ کا گھر ہے, البتہ زندگی گزارنے کے لیے گھر لازمی ہے, اس لیے اس کے لیے کوشش کرنا جائز قرار دیا گیا ہے. ہم اور آپ اس دنیا میں آنے کے بعد اچھی گاڑی میں سفر طے کرنے کے لیے نہیں آئے, گاڑی ضرورت ہے, خدا نے کہا ہم اس ضرورت کو اختیار کرو, اس کے لیے کوشش کرو, حلال طریقے سے حاصل کر سکتے ہو کر لو, اس گاڑی اور گھر کے چکر میں اپنے دین کا سودا مت کرنا کبھی بھی. قرآن کی آیات ہیں, وہ نقصان میں رہے گا کہ جو دنیا کے بدلے اپنی آخرت کو بیچ دے گا. انسان مستقل داد و ستد کی حالت میں ہے, میں اور آپ مستقل ایک بزنس کی کنڈیشن کے اندر بیٹھے ہیں. خود اس کو امام علی نے بیان کیا, ایک شخص آیا امام علی کے سامنے دنیا کی مذمت کی, دنیا کو برا بھلا کہنے لگا, امام نے کہا کہ تو دنیا کی مذمت کر رہا ہے، دنیا قابل مذمت نہیں ہے. پھر امام نے کہا کہ الدنیا متجر اولیاء اللہ، تو جو دنیا کی مذمت کر رہا ہے یہ جان لے دنیا مذمت کی جگہ نہیں ہے، الدنیا متجر اولیاء اللہ، متجر تجارت کی جگہ کو کہتے ہیں یعنی مارکیٹ. یہ جو دنیا ہے یہ اولیاء خدا کی بزنس پوائنٹ ہے. اولیاء خدا اس دنیا میں رہتے ہوئے صدر دادو صدر کرتے ہیں، یہاں خدا بند عالم کی مرضی کو خریدتے ہیں، اپنی محنتوں کو خدا کے حوالے کرتے ہیں. اسی دنیا میں رہتے ہوئے ہوا وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، اور لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں جو اللہ کی رضا کی خاطر اپنی مرضی کو بیچ دیتے ہیں، اپنے نفس کو بیچ دیتے ہیں اللہ کی رضا کی خاطر. نہ ہوتی یہ دنیا تو یہ سودا کہاں ہوتا، نہ ہوتی یہ دنیا تو پھر یہ فضیلتیں کہاں سے ملتی. امام علی نے کہا الدنیا متجر اولیاء اللہ، الدنیا مسجد احباء اللہ، تم جو دنیا کی مذمت کر رہے ہو یہ دنیا خدا کے اولیاء کے سجدہ کرنے کی جگہ ہے. اسی زمین پر سجدہ کر کے تو عظمت مل رہی ہے. اسی زمین پر ایک بندہ خدا رات کی تاریکی میں اٹھتا ہے، خدا وند عالم کی بارگاہ میں آتا ہے، خدا وند عالم دیکھ رہا ہے کہ سب سو رہے ہیں، یہ اس کی محبت میں اٹھ کر آیا ہے، یہ اس کی محبت میں اس کی عظمت کے اعتراف میں آیا ہے، تو خدا اس کو عظمت دے رہا ہے، خدا اسے مقام محمود تک پہنچا رہا ہے، خدا اس کو تعریف قابل بنا رہا ہے. یہ زمین ہے، بس توجہ رکھیے گا. لہذا اس دنیا میں ہم آئے ہیں لیکن ہمارا مین فوکس کیا ہے، جو ہونا چاہیے، جو عقل مند انسانوں کا ہونا چاہیے، آخرت. ہمیں اس دنیا سے اپنی آخرت کو زیادہ سے زیادہ آباد کرنا ہے. اس کے بارے میں ہم نے ایک حدیث بچپنے میں ہم نے کتابوں میں پڑھی ہے، آج بھی وہ ہمارے کورس کے حصے کے اندر ہے، ہم اس حدیث کو ایسے ہی گزار کے چلے جاتے ہیں. اہم ترین نقطہ ہے دنیا اور آخرت کا، اس کے اندر بہت سادہ سی حدیث، الدنیا مزرعۃ الآخرہ، بچوں نے پڑھی ہوئی ہے اردو کی کتاب میں، اسلامیات کی کتاب میں، الدنیا مزرعۃ الآخرہ، یہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے. کیا مطلب ہے؟ اس دنیا پر آخرت کا کنیکشن ہے. ہماری غلطی یہ ہوتی ہے کہ ہم دنیا اور آخرت کو الگ الگ دیکھ رہے ہوتے ہیں. دنیا اور آخرت الگ الگ نہیں ہے، انٹر کنیکٹڈ ہیں، آپس میں جڑی ہوئی ہیں، آپس میں ملی ہوئی ہیں. دنیا میں جو کروں گا وہ آخرت میں ملے گا، ایسا نہیں ہوگا کہ یہاں کچھ کروں گا وہاں کچھ اور ہوگا. دنیا مزرعۃ الآخرہ کے اندر بہت اچھی طرح سمجھایا گیا اس چیز کو. کھیتی کے اندر کیا ہوتا ہے؟ انسان جس چیز کا بیج بوتا ہے اسی فصل کو کاٹتا ہے. اب دنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے، تم یہاں بو گے کاٹو گے وہاں، فصل ادھر بو گے بیج ادھر بو گے، اس کا پھل کہاں ملے گا؟ وہاں ملے گا. اب اگر تم نے اپنی اس زمین کے اوپر کانٹا اگایا ہوگا تو آخرت میں کانٹا ملے گا. اگر یہاں بد اخلاقی کے کانٹے بکھیرے ہوں گے اپنی زمین کے اوپر، زمین یعنی صفائی وجود کے اوپر، اپنی زندگی کے اندر بد اخلاقی کے کانٹوں کو بکھیرا ہوگا، آخرت میں وہی کانٹا ملے گا، کانٹے دار درخت ملے گا. خوش اخلاقی کے پھولوں کو لگایا ہوگا، جنت کی نہریں مل جائیں گی، جنت کے باغات مل جائیں گے. دنیا مزرعۃ الآخرہ کنیکشن ہے، آپس میں انٹر کنیکٹڈ ہے. جو یہاں کرو گے، یہاں جتنی محنت کی ہوگی وہاں اتنا ہی اس کا پھل لوگے. ایک کسان جتنی محنت کرے گا، جتنے باغ لگائے گا، جتنے پھل کے درخت لگائے گا، اتنا ہی پھل ملے گا. یہ نہیں ہوگا کہ ایک قسم کے پھل کو لگانے کے بعد وہ چار قسم کا میوہ حاصل کرے، نہیں ہوگا. جتنا لگائے گا اتنا ملے گا. مجھے اور آپ کو جتنا وہاں حاصل کرنا ہے اس کے اعتبار سے یہاں اتنا ہی لگانا ہے، اتنا اگانا ہے. جو میں نے کل آپ کے سامنے بیان کیا تھا کہ اب میری اور آپ کی ہمت کے اوپر ہے کہ میں اور آپ اس دنیا سے جانے سے پہلے اپنے لیے وہاں پر بھیج کے آ رہے ہیں، جس کو سورہ حشر میں بھی کہا گیا ہے کہ ہر انسان کو چاہیے کہ وہ اپنی آگے کی منزل کو دیکھے کہ اس نے بھیجا کیا ہے. اگر میں نے اس دنیا میں رہتے ہوئے اپنے لیے جنت کی سادہ منزل کو بھیجا تو سادہ منزل ملے گی، اگر میں نے اس دنیا میں رہتے ہوئے تھوڑی محنت زیادہ کی اور امام علی علیہ السلام کی ہم نشینی کے لیے قدم اٹھائے تو ہم نشینی ملے گی. جو میں بوؤں وہ کاٹوں، بس دنیا و آخرت کا آپس میں تعلق ہے. کنتم ازواجاً ثلاثہ، یہ جو آخرت آئے گی قیامت ہو جائے گی، تم تین گروہ میں بڑھ جاؤ گے، یعنی تم تین گروہ میں ہو اس زمین کے اوپر، وہاں آشکار ہو جاؤ گے، وہاں پردہ ہٹ جائے گا. کون کون سے؟ فاصحاب المیمنہ ما اصحاب المیمنہ، دائیں ہاتھ والے، تم کیا جانو دائیں ہاتھ والے کیا ہیں؟ اب یہاں پہ جو لفظ ما ہے اس کے اندر بھی ایک چھوٹی سی بحث ہے، اور یہ کہ ما یعنی تعریف کے لیے بیان کیا گیا کہ دائیں بازو والے اصحاب المیمنہ ما اصحاب المیمنہ، یہ دائیں بازو والے، اور کیا کہنے ان دائیں بازو والوں کا؟ اصحاب المشمہ ما اصحاب المشمہ، اور یہ بائیں بازو والے، اور کیا بدبختی ہیں ان بائیں بازو والوں کی؟ ترجمہ ایسے کیا جائے گا. اور جو آگے کی آیت ہے والسابقون السابقون، یہاں پر اہل جوادی ہم بھی کہتے ہیں کہ دونوں میں پہلے والی جو دو گروہ تھے اس میں ما کے ذریعے، میم الف کے ذریعے سے ایک چیز بیان کی گئی، اصحاب المیمنہ اور دائیں بازو والے یا میمنت والے، اور کیا کہنے ان کے، ترجمہ اس طرح کیا گیا ہے، اور کیا کہنے ان دائیں بازو والوں کا؟ وہ اصحاب المشمہ ما اصحاب المشمہ، اور یہ بائیں بازو والے اصحاب مشمت اصحاب شمال، اور کیا بد نصیبی ہیں ان کی. لیکن بس سابقون السابقون میں یہ ماں نہیں آیا، میم الف نہیں آیا، اس کی وجہ اتنا جوادی عاملی بیان کرتے ہیں، اس لیے کہ یہ اتنا اعلیٰ و عرفہ درجہ ہے کہ اس کی تعریف میں خود اسی کو اٹھا کے خدا نے بیان دیا والسابقون السابقون، اور جو سبقت لے جانے والے ہیں ان کی تعریف یہی ہے کہ بس وہ سبقت لے جانے والے ہیں، وہ آگے بڑھانے والے ہیں، ان کو کسی اور لفظ سے بیان نہیں کیا جا سکتا. اس پر انشاءاللہ آج تھوڑا سا آپ ہمیں بیان کرتے ہیں. تو اصحاب یمین اور اصحاب شمال، ان سے ہمیں خداوند عالم جو ہے وہ بیان کر رہا ہے کہ ان کے اندر اگر ہوگا تو کیا ہوگا. ہم اور آپ ایک دعا بھی پڑھتے ہیں، جب ہم وضو کی دعا پڑھتے ہیں تو وضو کی دعاؤں کے اندر ہم تذکرہ پڑھتے ہیں. کیا پڑھتے ہیں؟ جب دایاں بازو دھو رہے ہوتے ہیں تو ہمیں کہا گیا کہ دایاں بازو دھوتے وقت ایک دعا پڑھو. وہ دعا کیا ہے؟ اللہم اعطنی کتابی بیمینی، پروردگار میرا کتاب، میرا نام عمل میرے سیدھے ہاتھ میں دینا. سیدھا ہاتھ علامت ہے اچھے کاموں کی طرف، اچھے لوگوں کے لیے سیدھے ہاتھ والے کہا جاتا ہے، دائیں ہاتھ طرف بائیں طرف، بائیں ہاتھ جو ہے وہ برے لوگوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. ایک معنی اس کا دائیں طرف والا ہے، دائیں ہاتھ اور بائیں ہاتھ. اللہم اعطنی کتابی بیمینی، پروردگار میرے نام عمل کو میرے سیدھے ہاتھ میں دینا. جب قیامت میں میرا نام عمل دیا جائے تو میرے سیدھے ہاتھ میں دینا. والخلد فی الجنان بیسار وحاسب حساب یسیرا، یہ وہ دعا ہے جو ہم وضو کے اندر پڑھتے ہیں. جب بایاں بازو دھوتے ہیں کیا دعا پڑھتے ہیں؟ اللہم لا تعطنی کتابی بشمالی، پروردگار میرے نام عمل کو میرے بائیں ہاتھ میں مت دینا، کیونکہ جس کا نام عمل بائیں بازو میں ہوگا، الٹے ہاتھ میں ہوگا، وہ خیر پر نہیں ہوگا. ایک معنی یہ ہے دائیں اور بائیں سے، ٹھیک ہے، یا تو میرے الٹے ہاتھ میں نہ دینا. اللہم لا تعطنی کتابی بشمالی ولا مغلولتن الا عنقی، اور نہ ہی میرے نام عمل کو میرے گردن میں باندھنا، یا میرے ہاتھ میری گردن کے پیچھے مت باندھ دینا. ٹھیک، ایک معنی دائیں ہاتھ اور بائیں ہاتھ کا تھا. ایک معنی دائیں اصحاب میمنہ اور اصحاب مشامہ سے، میمنہ یمن سے نکلا ہے، یہ میم نون، یہ میم نون کا مطلب برکت ہے، برکت اچھائی نیکی. ہم امام عصر کے لیے بیان کرتے ہیں بے یمن ہی رزق الورا، ان کی برکت سے مخلوق کو رزق ملتا ہے، بے یمن ہی ان کی وجود کی وجہ سے، ان کی برکت کی وجہ سے. ایک معنی یمین کا برکت کا ہے، واصحاب الیمین یعنی برکت والے. مشعما شوم سے نکلا، شوم یعنی نحس، یعنی جس کا قسمت اچھی نہ ہو، بد قسمت. یہ تمام معنی اس کے تفصیل میں بیان کیے گئے. اب آگے بڑھتے ہیں، والسابقون السابقون اولئک المقربون، جو پہلا درجہ خدا نے بیان کیا وہ سابقون کا ہے، ترتیب کے اعتبار سے اصحاب یمین اصحاب شمال اور سابقون، اور تفصیل پہلے بیان کی وہ سابقون کی ہے. حق بھی ہے کہ جو سبقت لے جانے والے ہیں پہلے ان کے بارے میں بیان کیا جائے. والسابقون السابقون، اور یہ سبقت لے جانے والے ہیں، یہ سبقت لے جانے والے ہیں، یہ آگے بڑھ جانے والے ہیں، یعنی ان کا درجہ خدا کے نزدیک کیا ہے؟ اولئک المقربون، یہ وہ ہیں جو خدا کے مقرب ہو گئے ہیں، یعنی خدا بند عالم کی جو قربت کی منزل ہے وہ انہوں نے پا لی ہے. اصحاب جو سابقون ہیں، سبقت لے جانے والے ہیں، یہ خدا کے نزدیک ترین مقام پر آ چکے ہیں. بعض آیتوں میں قرآن کی دیگر جگہ پر جو آیتیں ہیں وہاں پہ لفظ آیا ہے عند ملیک مقتدر، یہ گروہ کہاں بیٹھا ہوا ہے؟ عند ملیک مقتدر، صاحب قدرت مالک کے پاس بیٹھا ہوا ہے. یہ سابقون کا گروہ ہے، جو مقربین ہیں، یہ کہاں پر ہیں؟ یہ اللہ کے حضور. اب اس کو تھوڑا سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ کا حضور جب ہم کہتے ہیں، اللہ کا تقرب جب کہتے ہیں، اللہ کا مقرب جب کہتے ہیں، یہاں پر مراد قطعی طور پر مکانی نہیں ہوتی، جیسے یہ موبائل میرے نزدیک ہے یعنی میرے ہاتھ میں ہے, یہ میرے نزدیک ہے, یہ گلاس میرے نزدیک ہے, یہ میری قربت میں ہے, نزدیک ہے یعنی یہ مکانی ہے, یہ اس کا مکان میرا, میں یہاں بیٹھا ہوں, یہ گلاس یہاں پر, آپ میرے نزدیک ہیں, یہ سامنے والے میرے نزدیک ہیں, پیچھے والے اس کے بعد, اس سے پیچھے والے اس کے بعد ہیں, یعنی پہلے صف والے نزدیک تر ہیں, اس طرح سے بیان کروں گا. خدا بند عالم کیا نزدیکی, یہ نزدیکی تو معنی نہیں رکھتی, اس لیے کہ خدا بند عالم جسم نہیں رکھتا, جسم رکھے تو محدود ہو جائے گا, محدودیت آئی تو خدا نہیں رہا, خدا بند عالم جسم نہیں رکھتا. ہمارا مسلمہ عقیدہ ہے, اہل سنت کیا ہے کہ عقیدہ پایا جاتا ہے کہ خدا بند عالم کو آخرت میں دیکھا جائے گا, خدا بند عالم کو دیکھا جائے گا, ہمارے یہاں سے کوئی عقیدہ نہیں ہے, خدا بند عالم نہ اس دنیا میں دیکھا جا سکتا ہے نہ آخرت میں دیکھا جا سکتا ہے, کیونکہ خدا بند عالم جسم کی صورت میں آ نہیں سکتا. خداوند عالم کو ایمان کی حقیقت سے دریافت کیا جا سکتا ہے, اس تک پہنچا جا سکتا ہے, یعنی معرفت کے ذریعے سے ادراک کیا جا سکتا ہے خدا کا. ادراک بھی ایک خاص سطح تک ہے, جس کو امام علی نے بیان کیا, جس شخص نے ان سے کہا کہ آپ نے, زیلم نے کہا کہ آپ نے جس کی سجدہ کرتے ہیں اس کو دیکھا بھی ہے, امام کا جواب تھا میں نے جس کو دیکھا نہ اس کی عبادت نہیں کرتا, لیکن یہ جان لو کہ اس کو حقیقت ایمان سے دیکھا ہے, یعنی ایمان کے ذریعے سے پایا میں نے اس کو, یہ آنکھیں نہیں دیکھ سکتی خداوند عالم کو. یا تو خداوند عالم کے یہ سابقون کون ہیں, مقرب ہیں, یہ خدا کے نزدیک ترین جو درجہ ہو سکتا ہے وہاں تک پہنچ گئے. ایک انسان اپنی کیپیسٹی کے اندر جتنا خدا کی قربت کا سفر طے کر سکتا ہے, یہ سابقون نے یہ سفر طے کیا ہے. آیت اللہ جواد عاملی بیان کرتے ہیں کہ اس سابقون میں پہلے مرحلے پر انبیاء کرام ہیں, پہلے مرحلے پر انبیاء ہیں سابقون کے اندر, اور اس کے بعد انبیاء کے بعد یہ سلسلہ, چونکہ انبیاء نے زحمت اٹھائیں اسی لیے خدا وند علم نے قرآن میں بیان کیا سلتم من الاولین وقلیل من الاخرین. سلتم من الاولین, سلہ یعنی گروہ کو کہا گیا ہے, سلتم من الاولین کے پہلے والوں میں ان کی تعداد زیادہ ہے, کس کی, مقربین کی, سابقون کی, وقلیل من الاخرین, اور جو آخر میں آنے والے ان میں یہ بہت قلیل تعداد میں. اس کو مد نظر رکھتے ہوئے آیت اللہ جوادی عاملی بیان کرتے ہیں کہ یہاں پر مراد انبیاء اور انبیاء کے بعد رسول اللہ اور ان کے اوصیاں ہیں. پہلے کی امت میں چونکہ انبیاء, کئی کئی انبیاء گزرے, کئی کئی انبیاء نے خداوند عالم کی بارگاہ میں قربانیاں دی, قرآن کی آیتیں کہ بہت سارے انبیاء کو ناحق مار دیا گیا, یقتلون النبیین جو ہے بلاحق, اس طرح کر کے آیت ہے کہ بہت سارے انبیاء کو بنا حق مار دیا گیا, بہت سارے انبیاء کو قتل کر دیا گیا, بہت سارے انبیاء کو عمل معروف کرنے کے جرم میں سزا دی گئی. لہذا یہ سابقون پہلے والوں میں زیادہ ہیں, وقلیل من آخرین اور آخری والوں میں کم ہے. تو انہوں نے کہا اس کا پہلا مصداق جو ہے وہ انبیاء ہیں, اور آخرین میں جو مصداق ہیں وہ چاردہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام. اس میں پھر بیان کرتے ہیں کیوں چاردہ معصومین علیہ السلام, سابقون کا عمل کیا ہے. انہوں نے کہا کہ جو سابقون کا عمل ہے وہ سابقون السابقون, یہ کوئی معمولی عمل نہیں ہے. اس کے ذیل میں آیت اللہ جواد عاملی اس آیت کے ذیل میں وہ بات بیان کرتے ہیں کہ یہ سابقون اہل بیت علیہ السلام, اس کی دلیل بیان کرتے ہیں کہ اس لیے کہ جو عمل انہوں نے انجام دیا وہ معمولا کوئی اور انجام نہیں دے سکتا. اس کے پاس بیان کرتے ہیں کہ جو سورۃ دہر میں آئی آیات, سورۃ دہر کے اندر واقعہ ہے اس, یعنی اس واقعے سے متعلق آیات ہیں کہ جس میں جناب حسن بیمار پڑے, جناب سیدہ نے منت کا روزہ مانا, اور جب جناب حسن کو شفا ملی, منت کا روزہ رکھنا شروع کیا گیا, اس میں جناب سیدہ شامل ہوئی, امام علی, جناب حسن اور جناب فضہ بھی ظاہر شامل ہوئی, اور پہلا دن ہوا افطار کرنے کے لیے بیٹھے, دقلبا ہوا, جب دقل باب ہوا پوچھا گیا کون ہے, کہا گیا ایک مسکین ہے, ایک فقیر ہے, ایک نادار ہے. جناب سید نے اپنے سامنے کی روٹی اٹھا کر دی, ان کی تبعیت میں سب نے اپنی اپنی روٹی اٹھا کر دے دی, ان اہل بیت علیہ السلام نے پانی سے افطار کیا. اگلا دن آیا پھر روزہ رکھا, تین دن روزوں کی نیت تھی, اگلا دن آیا پھر روزہ رکھا, روزہ رکھنے کے بعد افطار کے لیے بیٹھے, گندم لی, یہ گندم بھی جو ہے وہ گروی کسی چیز کو رکھ کر لی گئی تھی, ذہن میں رکھیے گا, یعنی گندم بھی اپنی خود سے نہیں تھی, کم تھی گندم امام علی کے پاس, تو کچھ چیزیں گروی رکھ کے لی تھی, بچے ابھی بیماری سے اٹھتے تھے, ابھی افطار کے لیے بیٹھے تھے, دوبارہ تقلبا ہوا, اب کون آیا, پتہ چلا کہ یتیم آیا, یتیم کو بھی دیا روٹیاں اٹھا کے, پھر پانی سے افطار کیا. اب یہاں تک تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. اپنے جو عالم علی کہتے ہیں کہ مسکین کو, یعنی جو نادار ہو, فقیر ہو, جو یتیم ہو, اس پر سبھی رحم کھاتے ہیں, اہل بیت کی عظمت کو بیان کر رہے ہیں کہ سابقون یہ لوگ ہیں, اس کی دلیل پیش کر رہے ہیں. اللہ جب دن آیا, تیسرا دن آیا اور دوبارہ یہ لوگ افطار کے لیے بیٹھے, دخل باب ہوا, پتہ چلا کون آیا ہے, اسیر آیا ہے, اسیر قیدی آیا ہے. یہ جو قیدی آیا ہے اس کی کچھ صفات ہوں گی. یہ قیدی کہاں پر آیا ہے؟ وہ یتیمون الطعام علی حبہ مسکینا یتیما واسیرا. یہ جو اسیر ہے یہ بلاد اسلامی میں قید ہو کر آیا ہے. یہ جو اسیر تھا کہاں سے قید ہو کر آیا ہے؟ یہ اپنے گھر میں نہیں بیٹھا ہوا تھا, یہ عالم اسلام کے خلاف تلوار اٹھا کر میدان جنگ میں اسلام کے خلاف اٹھ کر آیا تھا. یہ اسلام کی نابودی کا خواہاں تھا, یہ اسلام کے خلاف تلوار چلاتا ہوا آیا تھا, اس حالت میں پکڑا گیا ہے. اب جب اس حالت میں پکڑا گیا ہے, اسیر بن کے آیا ہے, بہرحال انسان ہے اور اس کو کھانے کی ضرورت ہے. اہل بیت علیہ السلام نے کیا کیا؟ وہ اسیر ہے, ابھی تک مسلمان نہیں ہوا ہے, ابھی تک اس کی وہی کیفیت ہے, وہ پکڑ کے آیا تو مجرم ہے کلاس سے. لیکن اہل بیت کا رویہ یہ ہے کہ حتیٰ اسیروں کے ساتھ بھی مدارہ کرتے ہیں. اپنے سامنے کی روٹی اٹھا کر یتیم کو دے دی, مسکین کو دے دی, اسیر کو دے دی. کون سا اسیر؟ اطلاع جواب دیں, ہم بھی تفصیل بیان کر رہے ہیں. کہتے ہیں وہ اسیر جو اسلام دشمن ہے, جو اسلام کے خلاف تلوار اٹھا کر آیا تھا, اسلام کی نابودی کا قصد لے کر آیا تھا, جو تباہی کے لیے آیا تھا اور پکڑا گیا, اس کو بھی اہل بیت اپنے دروازے سے نہیں جانے دیتے. یہ سابقون سابقون ہے کہ یہ ہر کام میں, یعنی فقط عقیدے میں نہیں ہے, عمل کے اندر سبق لے جانے والے ہیں. انہوں نے وہ کام کیے جو ان سے پہلے کبھی کسی نے تصور بھی نہیں کیے, یہ سبق لے جانے والے ہیں. اسی طرح مولا متقیان کے بارے میں قرآن کی آیات ہیں کچھ, جو رسول امام علی علیہ السلام کے عمل کے بعد نازل ہوئی ہیں. ان میں سے ایک آیت آیت صدقہ ہے, وہ آیت جس کے اندر خدا نے بیان کیا کہ مومنوں میں بعض ایسے ہیں کہ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں, رات میں اور دن میں, رات میں بھی خرچ کرتے ہیں, دن میں بھی خرچ کرتے ہیں, چھپا کر بھی دیتے ہیں, علنی طور پر بھی دیتے ہیں. یہ آیت جب نازل ہوئی, رسول اللہ نے اصحاب میں پوچھا صدقہ دینے کی کیفیت کو, کسی نے اس کیفیت کے ساتھ صدقہ نہیں دیا تھا. امام علی نے کہا میں نے اس طرح سے صدقہ دیا, میں نے ایک مرتبہ رات میں بھی دیا, ایک دفعہ دن میں بھی دیا, ایک مرتبہ چھپ کے بھی دیا یعنی کسی کو پتہ نہ چلے, ایک دفعہ لوگوں کے سامنے بھی دیا. رسول اللہ نے پوچھا کیوں تم نے یہ کام کیا؟ کہا میں نے اس لیے کام انجام دیا کہ مجھے نہیں معلوم, اب یہ امام علی ظواہر پر بات کر رہے ہیں, کہ خدا مند عالم کون سے دیے جانے والے صدقے پر زیادہ راضی ہوگا. لہٰذا یہ کیفیت بنتی تھی, ایک دفعہ دن میں دو, ایک دفعہ رات میں. میں نے سوچا شاید رات میں دیا جانے والا صدقہ خدا کو زیادہ پسند آئے, میں نے رات کو دے دیا. پھر سوچا شاید دن میں دیا جانے والا صدقہ خدا کے نزدیک زیادہ عزیز ہو, میں نے دن میں دیا. پھر ایک مرتبہ خیال آیا کہ شاید دوسروں سے چھپ کر صدقہ دوں تو خدا کو پسند آئے, میں نے دیا. پھر خیال آیا شاید خدا چاہتا ہو سب کے سامنے, تاکہ یہ فرہنگ عام ہو جائے, یہ ثقافت پھیلے کہ غریبوں کی مدد کی جائے, میں نے سب کے سامنے دیا. آئے نازل ہو گئی والسابقون السابقون اولئک المقربون. لہذا پہلے مرحلے پر اس سبقت کے میدان میں اہل بیت علیہ السلام, اس کے بعد آیت اللہ جوادی ہم نے بیان کرتے ہیں, چونکہ بہرحال خدا وند عالم نے راستہ کھولا ہوا ہے. تفسیر نمونہ میں جو آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی کی سرزمین میں لکھی گئی ہے, اس میں انہوں نے بیان کیا کہ پہلا نظام اہل بیت ہے. البتہ انہوں نے چار نام اور ذکر کیے کہ سابقوں میں چار ناموں کا تذکرہ ہے, جن کے اندر پہلا نام حابیل کا ہے, دوسرا نام مومن آل فرعون کا ہے, تیسرا نام حبیب النجار کا ہے, اور چوتھا نام امام علی علیہ الصلوۃ والسلام کا ہے. درود پڑھو محمد علیہ محمد. بس یہ سابقین کا ایک میدان ہے. سابقون السابقون اولئک المقربون, یہ مقرب لوگ ہیں. عزیزو میں نے عرض کیا کہ ہم اس دنیا میں جو ہیں لیبلوکم ایوکم احسن عملا, تم میں سے کون احسن عمل کرتا ہے. یہاں پر ایک نقطے کو علماء نے بیان کیا, آغا پناہیان اپنی گفتگو میں بیان کر رہے تھے, انہوں نے کہا کہ دیکھو احسن عملا ہے کہ کون بہترین عمل کرتا ہے, یہ نہیں کہا خدا نے کہ ایوکم اکثر عملا, تم میں سے کون زیادہ عمل انجام دیتا ہے. خدا زیادہ کا خواہاں نہیں ہے, خدا زیادہ نہیں چاہتا انسان سے, خدا چاہتا ہے جتنا بھی کرے کیفیت کے ساتھ کرے. دو رکعت نماز پڑھے لیکن اس دو رکعت کے اندر خلوص, توجہ خدا کی طرف. قرآن نہیں ختم کر سکتا نہ کرے, دس آیتیں پڑھے تدبر کے ساتھ پڑھے. خدا علم کیفیت کا خواہ ہے, خدا علم کثرت پہ نہیں جاتا. انہوں نے یہ بیان کیا کہ لیبلوکم ایوکم احسن عملا, تاکہ تم نے دیکھا جائے احسن عمل کون کرنے والا ہے. اب یہاں پر جو مقابلہ ہے احسن عمل کا, یہ نہیں ہے
کہ کون علی علیہ السلام کے راستے پر چل رہا ہے اور کون علی کے راستے پر نہیں چل رہا ہے. یہ بحث نہیں ہے احسان عملہ کے اندر، بلکہ اصل بحث یہ ہے کہ کون علی کے راستے پر زیادہ اچھے طریقے سے چل رہا ہے. یہ بحث نہیں ہے کہ کون نماز پڑھ رہا ہے کون نماز نہیں پڑھ رہا، یہ ابوکم ایوکم احسن عملہ میں نہیں آ رہی بات. احسن عملہ کیا ہے؟ مقایسہ نمازی اور بے نمازی کا نہیں ہے، بے نمازی کا معاملہ ہی نہیں ہے یہاں پر. مقایسہ نمازیوں کے درمیان ہے کہ کس کی نماز زیادہ اچھی ہے، کس کی نماز خداوند عالم کو سامنے مد نظر رکھتے ہوئے ہے، کس کی نماز کی پہلی تکبیر سے لے کر آخری تکبیر تک خدا نماز میں ہوتا ہے، اور کس کی نماز جیسے کی طرح ہوتی ہے کہ پہلی تکبیر کے بعد پتہ ہی نہیں کہاں کہاں کا سفر طے کر کے آتے ہیں، آخری تکبیر پہ یاد آتا ہے کہ ہم تو نماز پڑھ رہے تھے. ٹھیک ہے، بہت مشکل لے گئے. پہلے بھی واقعہ آپ نے بارہ سنا ہوگا، ایک شخص نے چھٹے امام کے سامنے ظاہر واقعہ ہوا، امام نے اسی پر بات کی، دو رکعت انسان خلوص سے پڑھ لے تو اس کی نماز اس کو خدا کے نزدیک کر دے گی. ایک صحابی نے کہا مولا کون سا مشکل کام ہے، دو رکعت نماز پوری توجہ کے ساتھ انہماک کے ساتھ پڑھنا کوئی مشکل نہیں ہے. امام نے کہا بسم اللہ پڑھو. یعنی ایک مقایسہ کروایا، ایک پریکٹس کروائی امام نے، کھڑا ہوا نماز پڑھنے کے لیے، سامنے کی مسجد کی محراب یا گنبد ان میں سے کسی چیز کا پلاسٹر یا مٹی جھڑ رہی تھی، اسے پہلی تکبیر کا ہی نگاہ اس کی ممبر پہ یا اس کے ممبر کہہ رہا ہوں مینار یا اس کی طرف تھی، گنبد کی طرف تھی. تکبیر کہتے وقت اس کے ذہن میں خیال آیا، اس نے تکبیر کہہ دی، خیال آیا کہ یہ ممبر جو ہے وہ جھڑ رہا ہے، مینار جھڑ رہا ہے. اب پوری نماز اس کی اس مینار کی یا اس گنبد کی تعمیر میں گزر گئی. آخری تکبیر پر اسے یاد آیا وہ کسی مقصد کی خاطر نماز پڑھنے کھڑا ہوا. نماز ختم ہوئی، امام نے پوچھا کیسا رہا اخلاص، اس نے کہا مولا مشکل ہے. یہ پریکٹیکلی ایسے ہی ہے، ہم اور بھی ایسے کرتے ہیں. ہمیں تو آج کل نمازوں میں نامعلوم کیا کیا یاد آ رہا ہوتا ہے، بیگم نے جو ہے وہ پتہ نہیں پکوڑے صحیح بنائے ہوں گے نہیں بنائے ہوں گے، شربت اچھا بنا ہوگا نہیں بنا ہوگا، سب کا روزہ چکھے بغیر بنا دیا ہوگا، بہت سارے خیالات آتے ہیں. یہ ہمارے لیے پیغامات ہیں سارے. والسابقون السابقون ایوکم احسن عملا، تم کون بہترین کرنے والا ہے. یہ مقایسہ نہیں ہے کہ کون نمازی کون نمازی نہیں ہے، کون علی کے راستے پر ہے کون علی کے راستے پر نہیں ہے، نہیں. ایوکم احسن عملا، کون بہترین طریقے سے پیروی کرنے والا ہے. والسابقون السابقون، یہ آئمہ کے بعد ان کے نیچے کے افراد ہیں کہ جو ان کے راستے پر چلنے والے ہیں، جو سبقت لے جانے والے ہیں. یہ سبقت فقط زبانی کلامی نہیں ہے، عملی طور پر ہے. عملی طور پر سبقت لے جانے والا کون ہے؟ عملی طور پر معاشرے کی مشکل کو حل کرنے والا کون ہے؟ یہاں پر ایک جملہ ہے جو تھوڑا سا تکلیف دے لیکن بیان کر دیتا ہوں. یعنی اہل بیت علیہ السلام شخصیت ہو رہی کہ جنہوں نے معاشرے کے دردوں کو ختم کیا، معاشرے کی مشکل کشائی کی، محروموں کے درد کو ختم کرنے کے لیے قیام کیے، راتوں کو اٹھتے تھے، بیدار ہوتے تھے، اپنے اپنے طور پر کاموں کو انجام دیتے تھے. ہمارے یہاں معمولاً محروموں کی محرومیت کو ختم کرنے کے لیے سسٹم نہیں ہے، انڈیویجولی بیسس پر بہت سارے لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں. اب ایک چھوٹی سی مثال میں ہمیشہ دیتا ہوں کہ اس چیز کو جو عبدالستار ایدھی نے کیا ہے، یہ حقیقت میں کام اہل بیت کے ماننے والوں کا تھا. بہت سے لوگوں کو ممکن ہے اختلاف ہو عبدالستار ایدھی سے، ممکن ہے ہو، ممکن ہے ان کی شخصیت کے بارے میں کچھ کنٹروورسیز پائی جاتی ہوں. میں بھی شخصیت کا دفاع نہیں کرنے بیٹھا ہوں کسی کی، میں بھی کسی کی شخصیت کا دفاع نہیں کر رہا ہوں، میں کام کی بات کر رہا ہوں. جو کام کیا، کتنے لوگوں کو قبر میں میسر نہ آئیں اگر عبدالستار ایدھی کا بنایا ہوا قبرستان نہ ہو، کتنے لوگ سڑکوں پر مارے مارے پھر رہے ہوتے اگر ان کے اولڈ ہاؤسز اور ان کے جو ہے وہ شیلٹر ہومز نہ ہوتے. ایسے ہی ہے یا نہیں ہے؟ یہ اہل بیت کا کام تھا. اب ہمارے یہاں ابھی جے ڈی سی نے یہ کام شروع کیا ہے، اور جو بھی کام کر رہا ہے، میں پھر کہہ رہا ہوں میں کسی کی شخصیت کا دفاع نہیں کر رہا، میں کام کی بات کر رہا ہوں. یہ سامنے ایک اولڈ ہاؤس نظر آ رہا ہے، اچھا کام ہے، ہونا چاہیے، ضرورت ہے ان کاموں کی. البتہ یہ بھی تکلیف کا سبب ہے کہ اہل تشیع کے اندر اولڈ ہاؤس یہ قابل قبول نہیں ہے. یعنی اولڈ ہاؤس ہو مگر اس میں کوئی شیعہ مومن نہ ہو، شیعہ مومن نہ ہو اس کے اندر. دوسرے لوگ ہوں ٹھیک ہے، انہیں جگہ دی جائے، ان کو پوچھا جائے، ان کا کھانے پینے کا خیال کیا جائے. یہ کیسے ممکن ہے کہ کوئی شیعہ مومن اولڈ ہاؤس میں آ جائے؟ یعنی اس کے بچے کس جگہ چلے گئے کہ اپنے باپ کو اپنی ماں کو اولڈ ہاؤس میں دھکیل کر چلے گئے؟ تو پھر تمہارا علی سے اور زینب سیدہ سے تعلق کیسا رہ گیا؟ یہ تکلیف دے. اولڈ ہاؤس اچھا ہے، ہونا چاہیے، دوسروں کے لیے کام آئی یہ چیز، لیکن مومن اس میں نہ ہو، یہ بہرحال ایک درد ہے. بس سابقون السابقون، سبقت لے جانے والے ہیں، ان کاموں میں آگے بڑھتے ہیں. آگے قاسم سلیمانی کا تذکرہ بار بار آ رہا ہے زبان کے اوپر. قاسم سلیمانی اپنی زمین پر نہیں بیٹھے، فقط اپنا دفاع کرنے کے لیے انہوں نے اسلحہ نہیں اٹھایا، اپنی توانائی کو فقط اپنے لیے استعمال نہیں کیا، علی کے ماننے والے تھے، سابقون السابقون میں سے تھے، امام علی کے راستے پر چلنے والے تھے. امام علی علیہ السلام نے اپنے بازو کی قوت کو اپنے لیے ہی نہیں رکھا فقط، علی علیہ السلام کے پاس جو بازو کی قوت تھی، آپ امام علی کی زندگی میں پڑھتے ہیں کہ امام علی نے متعدد کنویں کھودے. کیوں کھودے اتنے سارے کنویں امام علی علیہ السلام نے؟ اس لیے کہ ہر کسی کے پاس طاقت نہیں تھی، ہر کسی کے اندر وہ توانائی نہیں تھی کہ وہ زمین کو چیر کر اس میں سے پانی نکال سکے. امام علی میں طاقت تھی، امام علی نے متعدد کنویں کھودے اور اس کے بعد لوگوں کو وقف کر دیے، یعنی اپنی طاقت کو شیئر کیا امام علی نے. اسی طرح قاسم سلیمانی نے اپنی طاقت کو، صلاحیت کو، تدبیر کو فقط اپنے ملک تک، جغرافیہ تک محدود نہیں کیا. انہیں نظر آیا کہ عراق کے علاقے میں جہاں جو عوامل نے حملہ کیا ہے، جہاں پہ نان مسلمز رہتے ہیں مگر مظلوم ہیں، امام علی علیہ السلام کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے، کیا تھی امام علی کی آواز؟ کون للظالم خصما وللمظلوم عونا. میری نصیحت یاد رکھنا بچوں، کیا ہے؟ ہمیشہ ظالم کے خلاف مظلوم کے حامی بن کر رہنا. مظلوم تھا، نان مسلم تھا، کرسچن تھا، قاسم سلیمانی وہاں پہنچے. حتیٰ ایسے افراد تھے کہ جو اہل بیت کے بھی جو ہیں وہ بعض اوقات ان کے بارے میں اچھے نظریات نہیں رکھتے تھے، مگر اس وقت مظلوم واقع ہو رہے تھے، وہاں پہنچے، جا کے مدد کی ہے، سبقت لے گیا یہ شخص، یہ سابقوں میں سے، یہ راستہ سب کے لیے کھلا ہوا ہے. اس کے اصل جو مزداق ہیں اہل بیت، اہل بیت کی پیروی کے اندر ہر شخص آ سکتا ہے، میں اور آپ بھی آ سکتے ہیں. ہم اور آپ کم سے کم اپنے لوگوں کے لیے سوچیں، بس سابقون السابقون اولئک المقربون، یہ وہ درجہ ہے جو قربت کی اعلیٰ ترین منازل کو طے کر گیا ہے. اب جب یہ جگہ پہنچ گئے تو خدا وند عالم ان کو نعمتیں کیا دے رہا ہے، خدا وند عالم ان کو عطا کیا کر رہا ہے. اور اس کے علاوہ ایک روایت جو ہے وہ میں نے آپ کے سامنے بیان کی، کہ جس میں چار لوگوں کو بیان کیا جو تفسیر نمونہ میں سابقون میں، اور ایک اور روایت میں بیان کیا گیا کہ امت اسلامی میں، یعنی جو اسلام ہے اس کی روایات میں جو سابقون کے اندر آتے ہیں وہ جناب امام علی علیہ السلام اور حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ آتی ہیں. یہ دونوں ہستیاں وہ ہیں جو سبقت لے جانے والی ہیں، یعنی مردوں میں امام علی علیہ السلام نے رسول اللہ کا سب سے پہلے ساتھ دیا، اور خواتین میں جناب خدیجہ الکبریٰ نے سب سے پہلے ساتھ دیا. اس اعتبار سے یہ بھی سابقون میں. اب خدا ان کو دے گا کیا؟ اب تفصیل پہ نگاہ رکھیے گا. یہ تفصیل میں اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ خود قرآن کریم نے ان چیزوں کو بیان کیا ہے. خدا وند عالم قرآن کریم کے اندر جب چیزوں کو بیان کر رہا ہے تو وہ چاہتا ہے کہ یہ چیزیں سامنے آئیں. یعنی میں کلی طور پر یہ کہہ کے گزر سکتا ہوں کہ خدا وند عالم ان سابقوں کو نعمتیں دے گا، ختم ہو جائے گی بات، ہم اگلی بحث پر آ جائیں گے. لیکن کچھ تو حکمت ہے، کوئی تو بات ہے. خدا وند عالم ان نعمتوں کی تفصیل بیان کر رہا ہے، ان نعمتوں کو کھول کے بیان کر رہا ہے. خدا چاہتا ہے کہ ایک مومن اس کی بہشت میں جو سابقوں کو نعمت دی جانی ہے اس کو پڑھے، اس کو سنیں، تاکہ اس سننے کے بعد اس کے دل میں بھی شوق اور شغف پیدا ہو. ان نعمتوں کا تذکرہ سننے کے بعد اس کے دل میں خیال آئے کہ خدا وہاں پر کیا عطا کرنے والا ہے، میں کہاں پڑھا ہوا ہوں، میں کن چیزوں کے پیچھے پڑھا ہوا ہوں، خدا کیا عطا کرنے والا ہے، خصوصیات کیا ہیں. یہاں پر ان کو سات نعمتوں کا تذکرہ خدا کر رہا ہے، اور اس کے بعد اصحاب یمین کا تذکرہ ہے. جتنا ہم سے آج ہو پائے گا انشاءاللہ وقت میں گنجائش ہوگی اس کو بیان کریں گے. علی سرر موزونہ، یہ جو سابقون ہیں یہ کہاں ہوں گے؟ سرر موزونہ، یہ ایک دوسرے سے جڑے ہوئے تخت کے اوپر بیٹھے ہوئے ہوں گے. یعنی اب آپ کو تھوڑا سا اپنا امیجنری پاورز کو بڑھانا ہوگا، امیجنیشن کے ذریعے سے کچھ کام کرنے ہوں گے، تخیل کو لے جانا پڑے گا تھوڑا سا. خدا وند عالم یہ امیجن کروا رہا ہے، علی سرر موزونہ جڑے ہوئے تخت ہوں گے، جڑے ہوئے تخت ہوں گے. اس کو سوچنا ہوگا کہ کیسا ہوگا یہ تخت. یہ جنت کے اندر ایک وسیع و عریض جگہ ہوگی جو تحدن کا ہوگی، اس کی کوئی انتہا نہیں ہوگی. یہ سابقون اس کے اوپر بیٹھے ہوں گے. اس کا ایک معنی یہ کیا گیا کہ جڑے ہوئے آپس میں ملے ہوئے محکم تخت ہوں گے جس کے اوپر یہ بیٹھے ہوں گے. علی سرر، سرر سرور سے، سرور داخلی دلی خوشی کو کہا جاتا ہے. جب آپ کسی کام کو انجام دیتے ہیں اور اس کا نتیجہ آپ کی مرضی کے مطابق ہوتا ہے تو انسان کو ایک سرور کی کیفیت میسر آتی ہے، اندر سے انسان کا دل خوش ہو رہا ہوتا ہے. علی سرر، یہ قلبی کیفیت ان کی بتا رہا ہوتا ہے کہ یہ خوش ہوں گے، یہ دیکھ رہے ہوں گے کہ ہم نے جو زحمت اٹھائی، ہم نے جو محنت اٹھائی، ہم نے جو مشقت کی وہ ضائع نہیں گئی. ہماری مشقت کے نتیجہ یہ کہ یہ ہمارا تخت ہے آج، کل وقت تھا ہماری محنت کا، کل وقت تھا مشقت کا، کل وقت تھا تحمل کرنے کا، کل وقت تھا چیزوں کو کمپرومائز کرنے کا، ہم نے وہاں کیا، آج دیکھو خداوند تعالیٰ نے کیا کیا، ہمیں اتنے شاندار تخت پر بٹھا دیا۔ ایک روایت میں یہ ہے کہ اس تختوں کی جو بناوٹ ہوگی وہ جواہرات سے ہوگی، جواہرات سے بنے ہوئے تخت ہوں گے۔ انسان یہاں کی مادی نعمتوں کو چھوڑے، یعنی چھوڑنے سے مراد یہ کہ غلط طریقے سے استعمال نہ کرے، غلط طریقے سے ہم تک پہنچنے کی کوشش نہ کرے، خدا وہاں اس کو اس سے بہتر عطا کرنے والا ہے۔ علی سرر موزونا، یہ ایک دوسرے سے جڑے ہوئے پلنگوں کے اوپر، تختوں کے اوپر جن کو جواہرات سے بنایا گیا ہوگا بیٹھے ہوئے ہوں گے، متکئین علیہا متقابلین، تکیہ لگا کر سکون کی حالت میں ایک دوسرے کی طرف چہرہ بچہرہ بیٹھے ہوئے ہوں گے، چہرہ بچہرہ بیٹھے ہوں گے۔ اس کے اوپر مفسرین نے نکات بیان کی ہیں، میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ ممکن ہے ہم اس کو ایسے ہی گزار دیں، لیکن جب خدا بیان کر رہا ہے اس کے اندر کچھ نکات ہیں۔ متکئین علیہا متقابلین، یہ سکون کی حالت میں تکیہ لگائے ہوئے، آرام کی حالت میں متقابلین روبرو ایک دوسرے کے بیٹھے ہوں گے۔ کیا مطلب ہے؟ یعنی ہر اہل بہشت ایک دوسرے کو جانتا ہوگا، کسی کی پیٹھ کسی کی پیٹھ کے سامنے، چہرے کے سامنے نہیں ہوگی، کوئی کسی کو پیٹھ کے پیچھے سے نہیں دیکھے گا۔ یہاں پر علماء نے کچھ ابواب کھولے، پیٹھ کے پیچھے کوئی نہیں ہوگا کسی کے، یعنی وہاں پر غیبت کا، کسی کی برائی کا کوئی ماحول ہی نہیں ہوگا۔ کسی کے پیٹھ پیچھے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ غیبت کرنا، کسی کے پیٹھ پیچھے ہونے کا مطلب یہ اس کی برائی کرنا، اس کی چغلی لگانا۔ چونکہ وہ بہشت ہے، چونکہ وہ جنت ہے، چونکہ وہ سالمیت کی جگہ ہے، لہذا وہاں پیٹھ پیچھے ہونے کا کوئی تصور ہی نہیں ہے، جو ہوگا روبرو ہوگا، ایک دوسرے کے روبرو ہوں گے، ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہوں گے، ایک دوسرے سے واقف ہوں گے۔ اللہ سورہ نے موزونا متکئین علیہا متقابلین، ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے ہوں گے۔ اب آپ خود اس تصور کو ذہن میں لے کر آئیے، کتنا وسیع اور عریض میدان ہوگا، کتنا وسیع اور عریض تخت ہوگا کہ جس پہ سب ایک دوسرے کے آمنے سامنے بیٹھے ہوئے ہوں گے، یعنی آمنے سامنے جیسے میں اور آپ بھی آمنے سامنے بیٹھے ہیں۔ آپ میں سے بعض لوگوں کی پیٹھ ایک دوسرے کی نسبت ہے، لیکن میری نسبت کسی کی پیٹھ نہیں ہے، اور میں نے کسی طرف پیٹھ نہیں کی ہوئی۔ بہشت والوں میں بیان کیا گیا ایسے آمنے سامنے ہوں گے، دیکھ رہے ہوں گے ایک دوسرے کو، ایک دوسرے کو دیکھ کر خوشی کا اظہار کر رہے ہوں گے۔ اور متکئین علیہا متقابلین، یطوف علیہم ولدان مخلدون، ان کو یہ خصوصیت ملے گی کہ یہ سکون سے بیٹھے ہوں گے۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے جو محنت کرنی تھی کر لی، وہ آخری آیت میں آئے گا جا کے، انہوں نے جو زحمت اٹھانی تھی وہ اٹھا لی۔ اب خدا مند عالم کو یہ اتنے عزیز ہیں کہ خدا ان کسی بھی چیز کی وہاں زحمت میں نہیں ڈالے گا، اگرچہ بہشت کے اندر یہ جسمانی زحمت کے تصورات نہیں ہیں۔ بہشت کے اندر انسان کو یا روحانی لذتیں ہیں یا مثالی جسم کے ذریعے سے، البتہ ایک بحث ہے ہمارے یہاں معاد کی بحث کے اندر کہ آیا یہی جسم اٹھایا جائے گا جو ہمارا اس وقت ہے، یا مثالی جسم ہوگا، یا معاد آخرت جنت بہشت، کلن ایک معنوی موضوع ہے، روحانی موضوع ہے، یہ ایک بحث ہے پوری، ہم اس کی طرف ابھی نہیں جا رہے۔ ان کو خدا زحمت نہیں دے گا۔ یطوف علیہم ولدان مخلدون، یہ اپنی جگہ بیٹھے ہوں گے اور ان کے چاروں طرف دائماً نوجوان بچے طواف کر رہے ہوں گے، خدمت گزار۔ یطوفو طواف سے، طافہ سے، یطوفو علیہم، ان کے گرد گھوم رہے ہوں گے۔ اپنے سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، گویا یہ ان بچوں کا کعبہ بن گئے ہوں گے، ان بہشتی خدمت گزاروں کا کعبہ بن گئے ہوں گے، وہ ان کے گرد گرد گھوم رہے ہوں گے۔ یطوفو علیہم ولدان مخلدون، ولدان بہت سے بچے جوان، مخلدون جو ہمیشہ رہیں گے، ہمیشہ ان کے پاس رہیں گے، کسی ایک لمحے کے لیے بھی ان کے پاس سے نہیں جائیں گے، یہ نعمت ہمیشہ ان کو ملے گی۔ ولدان کے اوپر خود آ گئے ناصر مکرم شیرازی نے تفسیر نمونہ میں بیان کیا ہے کہ یہ بچے کون سے ہوں گے، آیا خدا مند عالم بہشت میں ہی کچھ بچوں کو خلق کرے گا اور ان کو خدا نے کہا ہے ولدان مخلدون، جیسے حور کے لیے بیان کیا گیا، جیسے غلامان کے لیے بیان کیا گیا کہ یہ بچے بھی خدا مند عالم وہاں پر اس طرح سے لے کر آئے گا، یا نہیں یہ کچھ اور ہے۔ آگے ناصر مکارم شیرازی تفسیر نمونہ میں بعض روایاتوں کے ذیل میں بیان کرتے ہیں کہ دو روایتیں ہیں اس کے بارے میں، ایک یہ وہ بچے ہوں گے جو مومنین کے ہوں گے اور جو اپنے بلوغ سے پہلے مر گئے ہوں گے، عالم بلوغت سے پہنچنے سے پہلے مومنین کے جن بچوں کا انتقال ہو گیا ہوگا، جو اس دنیا سے گئے ہوں گے، یہ بہرحال کہاں ہوں گے یہ بچے، کیونکہ ان کے پاس نہ کوئی گناہ ہے نہ کوئی ثواب ہے، نہ جنت میں جو ہے وہ ان کو درجات مل سکتے ہیں، ظاہری طور پر بات کر رہا ہوں، نہ اہل جہنم میں جو کہ گناہ بھی کوئی نہیں ہے، ان بچوں کا خدا مند عالم ان بچوں کے ذریعے سے ہی کام کروائے گا, ان بچوں کو ان بہشتی انسانوں کا خدمت گزار بنائے گا. یہ ایک درجہ ہے, ایک درجہ خدا عطا کر رہا ہے. ایک روایت اور آیت اللہ نظر مکارم بیان کرتے ہیں کہ بہرحال مومنین کے جو بھی بچے ہوں گے, اگر مومن خود بہشت میں گیا تو اس کا جو بچہ بلوغت سے پہلے مر گیا وہ اس مومن کے ساتھ ہوگا. لہذا اس روایت کو پھر اس طرح سے نہیں مان سکتے. دوسری روایت کیا ہے, وہ یہ کہ مشرکین کے وہ بچے جو ناحق مارے گئے ہوں گے ان کو خدا اندر عالم یہ مقام دے گا. یہ تفسیر نمونہ کے اندر بیان کیا گیا. یطوف علیہم ولدان مخلدون, ان سابقون کو ایسے نوجوان بچے ہوں گے ان کے پاس جو دائمی ان کے گرد گھومتے رہتے ہوں گے. کریں گے کیا, ان کے گرد گھومتے ہوئے بے اقباب و اباریق و کاس من معین, ان بچوں کے ہاتھوں میں مشروب ہوگا جو برتنوں کے اندر ہوگا. یہ اپنے ہاتھوں سے آ کے مشروب ان کے سامنے کاسوں میں نکال کر دے رہے ہوں گے, لبریز کاسے ان کے سامنے پیش کر رہے ہوں گے, اور یہ مومن وہاں پہ سکون سے بیٹھے ہوئے ان کاسوں سے جو ہے وہ جام پی رہے ہوں گے. اب یہاں پہ ایک نسبت دی گئی ہے, یعنی شراب کا جو ہے وہ بیان کیا گیا ہے. کاسے میں معین, ایسا جام, ایسی شراب ہوگی, لا یصدعون عنها ولا ينزفون, کہ اس شراب سے نہ تو سر میں درد ہوگا نہ ہی یہ مست ہوں گے. اس کا مطلب یہ کہ شراب کی جو اس دنیا میں شراب ہے اس کی کیفیت کچھ ایسی ہے شاید کہ اس کو پینے سے سر میں درد بھی ہوتا ہے اور انسان مست بھی ہوتا ہے. اس کو کہا گیا یہ وہ نہیں ہے, اس کیٹیگری سے نہیں ہے, یہ پاکیزہ ہے, طہور ہے, شراب خالص ہے. شراب کا لفظ شرب کے معنی میں, پینے والی چیز کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. اس کے اندر نہ سر درد ہوگا نہ ہی یہ جو ہیں وہ اس کے ذریعے سے مست ہوں گے. اگلی نعمت, وفا کے حاتم مما یتخیرون, ان سابقون کو وہ پھل دیے جائیں گے جس کو یہ اختیار کریں گے, جس پھل کا ارادہ کریں گے ان کو وہ پھل میسر آئے گا, جس چیز کا ارادہ کریں گے ان کے سامنے ہوگا. واللحم من طیر مما یشتہون, اور انہیں پرندوں کا وہ گوشت دیا جائے گا جس کی ان کو اشتہا ہوگی. یہاں پر آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی اور آیت اللہ جوادی عاملی شاید دونوں نے اس نقطے کو بیان کیا ہے. بیان کرتے ہیں کہ یہ ترتیب میں اگر آپ دیکھیں تو پھلوں کو پہلے رکھا گیا ہے, گوشت کو بعد میں رکھا گیا ہے. یہ قرآن کی ظرافتیں, قرآن کی ظریف کاریاں ہیں, یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں بظاہر لیکن ظرافت ہے. وفا کے حاتم مما یتخیرون, ان کو وہ پھل دیے جائیں گے یہ ان پھلوں میں سے جس میں چاہیں اختیار کر لیں, جو چاہیں لے لیں, اور ان کو پلوں کا گوشت دیا جائے گا. گوشت کے معاملے میں بھی کب کہا گیا, کب دیا جائے گا, واللہ طیر مما یشتہون, جب انہیں اشتہا ہوگی. اشتہا معمولاً بھوک کی شدت کو کہا جاتا ہے, جب بھوک زیادہ لگتی ہے اس کو اشتہا کہتے ہیں. انسان بھوک کی حالت میں معمولاً کھانا کھانا چاہتا ہے, سالن کھانا چاہتا ہے, گوشت کھانا چاہتا ہے, لیکن پھل کے لیے اس بھوک کا ہونا ضروری نہیں ہے. بعض اوقات پھل انسان ایسے ہی اپنی تباہ کے لیے, اپنی جو ہے وہ ذائقے کے لیے بھی کھا لیتا ہے. دوسرا یہ کہ پھلوں کی غذائیت گوشت کی غذائیت سے زیادہ ہے. اس اعتبار سے خدا مند عالم نے پہلے پھلوں کا تذکرہ کیا ہے, اس کے بعد گوشت کا تذکرہ ہے. تیسری بات, خدا مند عالم نے فقط پرندوں کے گوشت کا تذکرہ کیا ہے, چوپایوں کے گوشت کا تذکرہ نہیں ہے. لہذا جس نے جتنا بکرا گائے کھانا ہے وہ یہی کھا کے جائے, جنت میں نہیں ملے گا. ٹھیک ہے, کیوں؟ اس لیے کہ جو بڑے جانوروں کا گوشت ہے ان کے فوائد کم نقصانات زیادہ ہیں, پرندوں کے گوشت میں نقصانات نہیں ہیں. ایسا ہی ہے نا, یہاں بھی سائنس کہہ رہی ہے. خدا مند عالم نے ایک ایک چیز کو دقت کے ساتھ قرآن میں رکھا ہے, ایسا نہیں ہے کہ ایسے ہی الفاظ آ گئے. خدا مند عالم ایسے ہی لکھنے والا نہیں تھا, ایک ایک چیز کے اندر دقت ہے. واللہ حمید طیر مما یشتہون, پہلے پھل ہیں کیونکہ پھلوں کی غذائیت ہے, اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جو پھل ہوتے ہیں وہ کھانے سے پہلے کھاؤ. کیوں؟ ایپیٹائزر ہوتے ہیں. ایپیٹائزر کیا کرتے ہیں, ان کے ذریعے سے بعض اوقات بھوک پڑتی ہے, اشتہا پڑتی ہے کھانے کی, پھر انسان کھانا کھاتا ہے. خدا نے بھی وہاں کہا ان کے پاس پھل ہوں گے, پھر کہا ہے گوشت, گوشت بھی پرندے کا ہوگا. یہاں پر بس ایک نقطہ بیان کر دوں, زیادہ گوشت کھانے سے کیا ہوتا ہے, انسان کا دل شقی ہو جاتا ہے. اس لیے بیان کیا گیا کہ بہت زیادہ گوشت نہیں کھانا چاہیے, البتہ 40 دن سے زیادہ بھی نہیں گزرنا چاہیے, 40 دن مرتبہ ضرور گوشت کھانا چاہیے. بہرحال واللہ طیر مما یشتہون, ان کو پرندوں کا گوشت جب اشتہا ہوگی دیا جائے گا, یعنی جس وقت اشتہا ہوگی بھوک محسوس ہوگی اس وقت پرندوں کا گوشت کھائیں گے. وحور عین کامثال اللؤلؤ المکنون, اور ان کو وہ حور دی جائے گی. عین جو ہے بڑی آنکھوں کو بیان کیا جاتا ہے, یعنی بڑی آنکھوں والی حوریں ان کے لیے ہوں گی. کامثال اللؤلؤ المکنون, ان کی مثال ایسے کہ جیسے سیپی کے اندر رہنے والا موتی, خدا کی ایک ایک چیز کے اندر میں عرض کر رہا ہوں ظرافت ہے، میں بہت زیادہ کھول کے بیان نہیں کر رہا ہوں چیزوں کو کیونکہ وقت نہیں ہے، کہ امثال اللؤلؤ المکنون، گویا اپنی صدف کے اندر، سیب کے اندر رہنے والا موتی، جب اس تک موتی صدف کے اندر ہے، اپنی سیب کے اندر ہے، انتہائی صاف و شفاف ہے، جس کو ہم کہتے ہیں انٹچ، کأنہ اللؤلؤ المکنون یعنی انٹچ، یعنی انٹچ سے مراد یہاں پہ کیا ہے، ایسی حوریں کہ جن کو پہلے کسی نے دیکھا ہی نہیں ہوگا، یہ سابقون کے لیے خداوند عالم نے اہتمام کیا ہے، حور عین کا امثال اللؤلؤ المکنون، ایسی حور ہوں گی کہ جن کی آنکھیں بڑی ہوں گی، وہ درخشاں موتیوں کی مانند ہوں گی، کسی نے ان سابقوں سے پہلے نہیں دیکھا ہوگا، یعنی خدا نے اس کو چونکہ بیان کیا ہے تو میں بیان کر رہا ہوں، اما میں بہت ساری چیزوں کو ایسے گزار دیتا، یعنی خداوند عالم نے سابقوں کے لیے، حتیٰ جو ان کے لیے حور کو رکھا ہے وہ بھی ایسی ہے کہ اس سابق سے پہلے، جس کو خدا حور دے گا کسی نے دیکھا ہی نہیں ہوگا اس کو، اتنا خدا اہتمام کر رہا ہے، چونکہ قرآن کی آیات ہے میں اس کی تھوڑا سا تفصیل بیان کر رہا ہوں۔ اب آخری آیت، جزاء بما کانوا یعملون، یہ اتنا کچھ بیان کیا کہ ان کو جو ہے وہ تخت ملیں گے جس پر یہ بیٹھیں گے، تکیے لگا کر بیٹھے ہوں گے، آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے، ان کے ارد گرد بچے ہوں گے جو ان کو کاسے میں پانی شربت پلا رہے ہوں گے، اور ان کے پاس پھل ہوں گے، ان کے پاس یہ جو ہے وہ پرندوں کا گوشت ہوگا، یہ سب کیوں ہوگا؟ جزاء بما کانوا یعملون، جو یہ دنیا میں کام کرتے رہے اس کی جزا کے طور پر ان کو دیا جائے گا۔ یہاں پر آخری نقطہ کہ بہشت اور اس کے درجات، اس کو انسان نے خود کسب کرنا ہے، جو ہماری ایک شروع کی بحث تھی کہ ہم اس دنیا میں آئے ہیں، یہ ایک مسابقہ ہے، ایک دوڑ ہے، لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا کی، تو مطلب کون بہترین عمل کرتا ہے، کون علی علیہ السلام کے راستے پر اچھے انداز سے چلتا ہے، کون رسول اللہ کی تعلیمات کو زیادہ اچھے انداز میں فالو کرتا ہے، کون قرآن کریم کی تعلیمات کو زیادہ دل سے سنتا ہے، اس پر عمل کرتا ہے، یہ مسابقہ اس کا ہے، اور اسی دوڑ کے نتیجے میں یہ ہوگا کہ کچھ بہت آگے نکل جائیں گے، کچھ درمیانی حصے میں رہیں گے، اور کچھ لائن سے پیچھے رہ جائیں گے، جو بہت آگے بڑھ جائیں گے وہ سابقون ہیں، جو بہرحال دوڑ میں شامل ہوتے ہوئے کسی نہ کسی طرح آخری لائن تک پہنچ جائیں گے وہ اصحاب یمین ہیں، اور جو لائن سے پیچھے ہی ہمت ہار کر بیٹھ جائیں گے وہ اصحاب شمال ہیں۔ سادہ سے الفاظ میں ہم اس مسابقے میں دوڑ لگ چکی ہے، ہماری دوڑ معمولاً مادیت کے لیے ہوتی ہے، جبکہ ہمیں کہا گیا سابقو الی الخیرات، خیرات آخرت کی کوشش کرو، اپنی دوڑ کو بڑھاؤ۔ امام خمینی نے اس کو جو ہے وہ جب انہوں نے خود سازی کا چارٹ دیا، خود سازی کہ کس طرح خود سازی ہونی چاہیے، ایک انسان کیسے اپنی سیلف پیوریفیکیشن کر سکتا ہے، اپنے آپ کو سنوار سکتا ہے، اس میں انہوں نے ایک انتہائی اہم نقطہ دیا، انہوں نے کہا مادی اعتبار سے ہمیشہ اپنے سے کمتر کو دیکھو، مانوی اعتبار سے اپنے سے اوپر والے کو دیکھو۔ یہ خود سازی کا بنیادی ترین نقطہ ہے، مادی اعتبار سے کمتر کو دیکھو، مانوی اعتبار سے اوپر والے کو دیکھو، نتیجہ کیا ہوگا، تمہارے اندر شکر آئے گا ایک طرف، اور ایک طرف تمہارے اندر آگے بڑھنے کا شوق پیدا ہوگا۔ کیا مطلب ہے مادی اعتبار سے کمتر کو دیکھو؟ مادی اعتبار سے اگر تمہارے پاس مثال کے طور پر 240 گز کے گھر میں رہتے ہو، اپنا گھر ہے، تو اس کو دیکھو جو 120 گھر کے 120 گز کے بنگلے میں رہتا ہے، گھر میں رہتا ہے۔ تمہارے پاس 120 گز کا گھر ہے، اس کو دیکھو جو 80 گز میں رہتا ہے، جو 60 گز میں رہتا ہے۔ تمہارے پاس گاڑی ہے، اس کو دیکھو جو موٹر بائک پر اپنی پوری فیملی کو لے کر جاتا ہے۔ تم موٹر سائیکل پر جاتے ہو، اس کو دیکھو جو چنگچی میں بیٹھ کے لٹک کے جاتا ہے۔ مادی اعتبار سے جب کمتر کو دیکھو گے، جس کا پاس تم سے کم امکانات ہوں گے، نتیجہ کیا ہوگا؟ ہمیشہ ایک حالت شکر دل میں موجود رہے گی، ہمیشہ حالت شکر موجود رہے گی۔ ظاہری اعتبار سے اس کو دیکھو جو تم سے کمتر ہے، خدا بندے عالم نے تمہیں صحیح و سالم جسم دیا ہے، اس کو دیکھو کہ جس کی ٹانگیں نہیں ہیں یا ایک ٹانگ نہیں ہے، وہ بیساکی کے سارے آتا ہے، خود بخود دل میں شکر کا جذبہ آئے گا کہ پروردگار شکر ہے سالمیت دی ہے تمہیں، پروردگار شکر ادا کرتا ہوں تو کہ میں اس سے بہتر ہوں۔ مادی اعتبار سے کمتر کو دیکھنا ہے، مانوی اعتبار سے اپنے اوپر والے کو دیکھو، مانوی اعتبار سے اس کو دیکھو کہ جو مثال کے طور پر اگر تم نماز پڑھتے ہو، تو اس کو دیکھو جو نماز کے ساتھ ساتھ کسی فلاحی ادارے کے لیے بھی کام کرتا ہے۔ مانوی اعتبار سے اس کو دیکھو کہ جو فقط نمازوں کے تک نہیں ہے، جو فقط اپنی ظاہری عبادات میں الجھا ہوا نہیں ہے، اس کو معاشرے کی فکر ہے، جو یتیموں کے لیے بھی کچھ کرتا ہے، بیواؤں کے لیے بھی کچھ کرتا ہے، مانوی اعتبار سے اس کو نگاہ میں رکھو. نتیجہ کیا ہوگا؟ اس تک بڑھنے کا شوق پیدا ہوگا, خود بخود یہ مانویت کا راستہ آگے بڑھتا چلا جائے گا. لہذا جزاء بما کانوا یعملون, کانوا یعملون دونوں مضارع کے لیے استعمال ہوتے ہیں. کانوا یعنی ہمیشہ ان کا کام تھا, یعملون ہمیشہ کرتے تھے, ایک دفعہ کا عمل نہیں ہے. آخری نقطہ بیان کر رہا ہوں, ایک دفعہ کا عمل نہیں ہے ان کا کہ یہ انہوں نے ایک دفعہ کا کام انجام دیا تو اس کے نتیجے میں یہ تمام مراتب ان کو مل گئے. نہیں, ان کا کام ہی یہ تھا, یہ ہر چیز میں سبقت لے جانے والے تھے. جب کبھی کوئی نیکی کا موقع آتا تھا یہ سبقت لے کے جاتے تھے, جہاں کہیں کوئی میدان آتا تھا یہ سبقت لے کر جاتے تھے, جس میدان میں کھڑے ہوتے تھے یہ آگے بڑھنے والے ہوتے تھے. محروموں کی مدد ہو, مظلوموں کی داد رسی ہو, جو کچھ بھی ہو یہ سب کچھ لے جانے والے تھے. اب جب یہ ہوا تو خدا نے ان کو جزا دی ہے. بس یہ نقطہ ذہن میں رہے کہ بہشت بہانوں پر نہیں ملنی, بہشت جزا ہے اس چیز کی, بے مقام یا عمل. اب اگر آپ کو کوئی خطیب آ کر ذاکر آ کر یہ بات سنائے کہ آپ کو بہشت جانے کے لیے فقط چند نعرے مارنے ہیں تو قرآن کی اس آیت کے مطابق وہ غلط کہہ رہا ہے. اہل بیت علیہ السلام نے ہم سے واضح طور پر بیان کیا ہے کہ اگر ہمارے نام پر کوئی چیز تم تک پہنچائی جائے اور وہ قرآن کے مخالف ہو تو چاہے ہمارے نام سے تمہیں دی جا رہی ہے اس کو مت لینا, دیوار پہ مار دینا, دیوار پہ مار دینا, چونکہ ہماری بات نہیں ہوگی. قرآن واضح طور پہ کہہ رہے جزاء بما کانوا یعملون, یہ جو کرتے تھے جو عمل کیا اس کی جزا ہے. کیسے ممکن ہے کہ میں کسی خطیب اور ذاکر کے بہکاوے میں آؤں اور کہوں کہ بس چند نعرے مار کے میں نے بہشت میں جانا ہے؟ ایسا نہیں ہے. شاعری میں بہت سی چیزیں اچھی لگتی ہیں, شعر کی خصوصیت یہ ہے کہ شعر مبالغہ پر مشتمل ہوتا ہے. شعر کی خصوصیت اچھائی ہے کہ جتنا مبالغہ ہو شعر کے اندر شعر اچھا لگتا ہے, لیکن وہ مبالغہ ہے. مبالغہ یہ کہ حقیقت سے دور ہے, حقیقت نہیں ہوتی شعر کے اندر. اسی لیے توجہ رکھیے, آپ کو لگتا ہے رسول اللہ کے بارے میں قرآن کریم حساس ہے. قرآن کریم کہہ رہا ہے کہ یہ نبی شاعر نہیں ہے, اس کو سزاوار نہیں ہے کہ یہ شعر بولے, یہ شعر کہے. کیوں خدا نے علم شعر کو نبی اکرم سے جدا کر رہا ہے؟ کیوں حساسیت قرآن کریم کے اندر کہ نبی اکرم سے شاعری کو الگ کر رہا ہے؟ اس لیے کہ نبی اکرم نے جو بیان کیا وہ حق اور حقیقت بیان کیا. اگر شاعری کی نسبت رسول اللہ کی طرف آ جائے تو میں نے عرض کیا شاعری کے اندر ہے ہی مبالغہ, خصوصیت ہی شاعری کے مبالغہ ہے. پھر لوگ رسول اللہ کی باتوں کی نسبت بھی سوچ سکتے ہیں کہ جتنا بھی انہوں نے بیان کیا مبالغہ ہے, لیکن رسول اللہ نے جو بیان کیا وہ حقیقت بیان کی. لہذا خدا کہہ رہا ہے نہیں یہ شاعر نہیں ہے, اس کو شاعر مت سمجھنا, جو بیان کیا وہ حقیقت بیان کی ہے. بس جزاء بما کانوا یعملون سورہ واقعہ سکھا رہی ہے ہمیں, نعمتیں ہیں بہت ساری ہیں, فراوان ہیں, لیکن جتنا اس کے لیے انسان کوشش کرے گا اتنے مقام پر پہنچ پائے گا. خدا مند عالم انشاءاللہ ہمیں اور آپ کو اس ماہ مبارک رمضان میں توفیق عنایت فرمائے کہ ہم بھی سابقین کے راستے پر قدم رکھ سکیں انشاءاللہ. خدا مند عالم ماہ مبارک رمضان قرآن کریم کو پڑھنے, اس پر عمل کرنے, اس کو سمجھنے کی ہمیں توفیق عنایت فرمائے. ہماری اور آپ کی عبادتوں کو, روزوں کو, نماز کو اپنی بارگاہ میں ان کے نقائص کے ساتھ قبول فرمائے, ہماری عبادتوں کے نقائص کو برطرف فرمائے. خدا مند عالم سے دعا ہے کہ جو مظلوم اس وقت دنیا میں جہاں کہیں بھی ان کی مظلومیت میں ان کی مدد فرمائے, دادرسی فرمائے, مخصوصاً جو ہمارے اسیروں کے خانوادے انتظار میں ہیں کہ ان کے اسیر دنیا جلد دوبارہ رہائی کی طرف آئیں. خدا کرے کہ ان کے اسیروں کو جلد رہائی نصیب ہو اور یہ گھرانے بھی اپنے گھروں میں آرام کے ساتھ زندگی گزار سکیں. پروردگار سے التجا ہے کہ دنیا میں جہاں کہیں مومنین آباد ہیں ان سب کی جان مال عزت آپ کی حفاظت فرمائے, اس عالمی کرونا کا خاتمہ فرمائے, زیارات اہل بیت علیہ السلام کے راستوں کو ہم سب کے لیے آسان فرمائے, تمام مراجع الزام رہبر معظم کو صحت سلامتی طول عمر عنایت فرمائے, اپنی آخری حجت کے ظہور میں تعجیل فرمائے. درود پڑھیے محمد والا.